اب ہوتا یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ سے چل کر یوسف علیہ السلام کے پاس آ پہنچتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے ہیں. آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ تو وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیتے ہیں, یعنی ان باقی بھائیوں سے الگ کر کے بنیامین کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. قالا کہتے ہیں, انی انا اخوکا سنو میں تمہارا بھائی ہوں, میں یوسف ہوں. فلا تبتئس رنج نہ کرو, غم نہ کرو. بما کانو یعملون ان سب باتوں پر جو یہ عمل کر رہے ہیں, یعنی تمہارے بھائیوں نے تمہیں جتنا بھی ستایا ہے, جو بھی تمہارے ساتھ گزری ہے اس پہ غم نہ کرو, یعنی پچھلی باتوں کو مت سوچو, اور آئندہ جو طریقہ اختیار کرنے والا ہوں میں اس میں اگر کوئی چیز نظر آئے کہ تمہارے خلاف جا رہی ہے تو اس پر بھی غم نہ کرنا, کیونکہ اب یہ ان کے سامان میں کچھ رکھنے والے ہیں اور ان کے بھائی پر ایک الزام آنے والا ہے چوری کا, تو اس کے لیے ان کو پہلے ہی الگ سے تیار کر لیتے ہیں کہ ابھی جو کچھ ہوگا پریشان نہ ہونا. تب تئس ابتعاس بؤس سے رنج حزن الم غم غمگین نہ ہونا. فلما جہزہم اب کیا ہوتا ہے, وہ کچھ ٹھہرتے ہیں, سامان تیار ہوتا ہے دوبارہ. فلما جہزہم بجہازہم جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو انہوں نے کیا کیا, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ لیا. سقایا سقایا کہتے ہیں سونے یا چاندی کا غلہ یا غلہ ناپنے کا پیمانہ, اور اس سے پانی پینے کا کام بھی لیا جاتا ہے. سقایا آبخورا پانی کا برتن لفظی معنی اس کے, ساقی ہوتا نا پانی پلانے والا, تو سقایا پانی پلانے کی جگہ یا برتن, مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. لفظی معنی سقایا کا کیا ہے, پانی پلانے کا برتن. انہوں نے کیا کیا, اپنا چاندی کا ایک پانی پلانے کا برتن جو تھا وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. اچھا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے صرف ایک ہدیے کے طور پر یا بھائی کی مدد کے طور پر اس میں رکھ دیا ہو, لیکن اتنے میں ہوا یہ کہ اللہ کی قدرت یہ کہ ایک اور پیمانہ جو سونے کا تھا یا وہ ناپنے کا تھا سوا وہ گم ہو گیا. یہاں یہ بات قابل غور ہے, حضرت یوسف نے سقایا رکھا تھا, محل میں سوا گم ہو گیا, سوا آگے آ رہا ہے. ثم اذن مؤذن تو ایک پکارنے والے نے پکارا, ایتھا العیر اے قافلے والو انکم لسارقون تم سب چور ہو. اب قافلے والوں پہ الزام کیوں لگا, اس لیے کہ اس وقت وہی لوگ وہاں موجود تھے. العیر جو ہے, عیر کہتے ہیں وہ گدھا جو غلہ کی بار برداری کرے. پھر ہر قافلے کے لیے عیر استعمال ہوتا ہے جو اپنے ساتھ غلہ لا دے, مردوں اور اونٹوں دونوں کے لیے اکٹھا یا الگ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر عیر سے مراد کیا ہے, قافلہ, وہ قافلہ جو غلہ لاد کے لے جا رہا تھا. کہنے لگے اے قافلے والو انکم لسارقون تم چور. قالوا واقبلوا علیہم انہوں نے کہا اور وہ ان کے طرف متوجہ ہوئے. کہنے لگے ماذا تفقدون کیا گم پاتے ہو, کیا گم ہو گیا ہے تمہارا. قالوا تو منادی کرنے والوں نے کہا, نفقد سواع الملک ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا. سواع پانی پینے کا وہ برتن جو چاندی یا سونے کا ہو, اگر کانچ کا ہو تو قدح کہلاتا ہے, قاف دال ہے قدح. لکڑی کا ہو تو عس کہلاتا ہے, عین سین. چمڑے کا ہو تو علبا کہلاتا ہے, علبا عین لام بے ہے علبا. مٹی کا ہو تو مرکن کہلاتا ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ سورۃ یوسف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا, اور آگے چل کے خوب عربی کے الفاظ استعمال کرتے, نئے نئے خوبصورت خوبصورت, پوری عربیت کا اظہار ہوتا ہے اس سورت کے اندر. قالوا نفقد سواع الملک ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں. اب اس میں دونوں تفسیریں موجود ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام نے سامان میں رکھا تھا وہی دراصل وہ پیمانہ تھا جو گم ہو چکا تھا, دربار والے ڈھونڈ رہے تھے. دوسرے لوگوں کے خیال میں سقایا الگ چیز ہے, سوا الگ چیز ہے. سقایا کیا ہے, وہ برتن جو یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامان میں رکھ دیا, ویسے ہی رکھ دیا جیسے پہلی دفعہ انہوں نے پیسے رکھ دیے تھے. اس دفعہ انہوں نے پیسے تو نہیں رکھے, صرف اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا. اور اتنے میں اتفاق سے محل میں پیمانہ بھی گم ہو گیا. پیالہ کہاں رکھا؟ سامان میں. اور پیمانہ کہاں گم ہوا؟ محل میں. اب یہ دونوں کو انسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ ایک سے ایک مل گیا. تو انہوں نے درباریوں نے یا جو نوکر چاکر تھے انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا اور کہا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, جو بھی اس پیمانے کو لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر سامان ہے, یعنی غلہ ہوگا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی جو شخص بادشاہ کا پیمانہ ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. زعیم. قالو, انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ بھائیوں نے. تاللہ, قسم اللہ کی, لقد علمتم, تم جانتے ہو, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں, ہم کو چوریاں کرنے نہیں آئے. وما کنا سارقین, اور ہم چور لوگ نہیں ہیں. قالو, تو انہوں نے کہا, فما جزاؤہ, تو کیا ہے سزا اس کی, ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے, یعنی اگر تم چور نکلے تو سزا کیا ہوگی. تو انہوں نے سزا بتا دی کیونکہ انہوں نے نہ چوری کی تھی اور نہ ہی انہوں نے اس کا سوچا کہ ہم واقعی چور ثابت ہو جائیں گے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں سے پیمانہ ملے وہ خود اس سامان کے بدلے دھر لیا جائے, اسے رکھ لیا جائے, روک لیا جائے, کیونکہ شریعت ابراہیمی میں چور کی سزا یہی تھی. مصر کے قانون میں کیا تھی؟ چور کو مار دیا جائے, لیکن چونکہ یہ غیر ملکی لوگ تھے اس لیے ان پہ مصر کا قانون لاگو نہیں ہوتا تھا, ان کے اوپر کیا تھا؟ ان کا اپنا قانون. کذالک نجزی الظالمین, ہم تو ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ تلاشی شروع ہوتی ہے. فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیه, یوسف علیہ السلام خود تلاشی لیتے ہیں اور اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلے تلاش کرتے ہیں. وعاء, ایسا برتن یا تھیلا جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جائے. ثم استخرجها من وعاء اخیه, پھر اسے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا. اوروں کے تھیلے دیکھ کے آخر میں بھائی کا تھیلا دیکھا تو پیالہ اس میں سے نکل آیا. کذالک کدنا لیوسف, اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. کدنا لیوسف, یوسف علیہ السلام کی تائید کی ہم نے, کس طرح؟ اپنی تدبیر کے ساتھ. یعنی ہم نے یوسف کے دل میں ڈالا کہ بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دو, اتنے میں دوسرا پیالہ گم ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تدبیر تھی جو سامنے آ رہی تھی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود جان بوجھ کے وہ رکھا تھا اور وہی چیز جو گم ہوئی تھی, تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایسا ہیلا جس میں کسی شخص کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو اور شرعی طور پر کوئی اس میں حرج نہ ہو تو وہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, وہ ایسا نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا بادشاہ کے دین کے مطابق, بادشاہ کے قانون کے مطابق. دین سے مراد یہاں کیا ہے؟ قانون. اسی لیے ہمارا دین, دین اسلام جو ہے وہ صرف اخلاقیات یا ایمانیات پر مبنی نہیں بلکہ اس میں قوانین بھی ہیں. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ, ایسا نہ تھا, یہ مناسب نہ تھا, یہ درست نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتا اس ملک کے قانون کے مطابق. الا یشاء اللہ, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یوسف علیہ السلام کا علم اگرچہ غیر معمولی تھا لیکن بھائی کو رکھنے کے لیے اللہ تعالی کے علم سے تائید ہوئی اور وہی سب سے بڑا علم والا ہے. تو ذی علم سے مراد کہ ہر کوئی انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہ سمجھے, کیونکہ ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہوتا ہے اور سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے انسانوں میں سے کسی کا علم بھی مکمل نہیں ہو سکتا. تو فوق کل ذی علم علیم, علیم یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور عام کسی شخص کی بھی, کسی بھی علم والے سے بڑھ کر دوسرا زیادہ علم والا ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ ایک چیز کو بہت اچھی طرح سٹڈی کر لیتے ہیں لیکن جب اس کے استعمال کا وقت آتا ہے تو دوسرا ایک شخص جو عموماً آپ سے علم میں کم ہوتا ہے اس کو بہتر طور پہ ہینڈل کر لیتا ہے اور آپ کو وہ چیز بھول جاتی ہے اس وقت. یعنی علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کا احاطہ کر لیا یا وہ پوری طرح آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ سب باتیں سوچیں کہ میں یہ کروں گی کہوں گی. مثلاً اب تفسیر میں اگر میں اسی وقت اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے دوبارہ ان آیات کی تفسیر کروں تو کچھ چیزیں مس ہو جائیں گی اور کچھ اور ایڈ ہو جائیں گی. یہ قدرتی چیز ہے. تو انسان کے اندر یہ کمزوری ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ علم جو اسے آتا بھی ہے بعض اوقات اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کچھ میں کم ہوتا ہے, لیکن ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہوتا ہے. قالو, انہوں نے کہا, ان یسرق, اگر اس نے چوری کی ہے, فقد سرق اخ لہ, تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی, من قبل, اس سے پہلے. یہ کس بھائی کی بات ہے؟ وہ ایک یوسف کے آگے جھکے جا رہے تھے, بچھے جا رہے تھے کہ وہ بادشاہ وقت تھا, اور کہاں ایک دوسرا یوسف جو ان کے ذہن میں تھا اس پہ اسی کے سامنے چوری کا الزام لگا رہے تھے. یہ ہے انسان کی کم علمی, کم ظرفی, کہ جو سامنے ہوتا ہے اس کی تو عزت کرتے ہیں اور جو پیچھے ہوتا ہے اس کے ساتھ جو چاہیں معاملہ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چوری کا الزام کیوں لگایا تھا؟ اس وقت بھائی کی چوری کی بات کی کیا ضرورت تھی؟ بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ ثابت کرو میرے بھائی کی چوری کہ اس نے خود یہ سامان میں رکھا ہے, ان کی گواہی دینے کی بجائے ان کے الٹا خلاف دلیل فراہم کرنے لگے. ہاں اگر یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا. یہ جملہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ کیا ظاہر کرتا ہے جملہ؟ حسد. جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو کبھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا, کبھی اس کی خیرخواہی کی بات خصوصاً اس کی پیٹ پیچھے نہیں کہہ سکتا. زبان پہ خوش آمد ہوتی ہے لیکن پیچھے نہیں کرے گا, اس لیے کہ حسد کبھی بھی یہ نہیں کرنے دیتا. اور یہاں اسی وجہ سے اپنے ہی بھائی کو وہ اس کے سامنے ہی غلط فہمی میں برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور دوسرا بھائی جو باپ کی طرف سے بھائی تھا جس پہ چوری کا الزام تھا, اگر اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی تو کیا کرتے؟ اس کی مدافعت کرتے. بھی چوری کا الزام کیوں لگا رہے؟ تو کیا کیا؟ الٹا دشمنوں کے ساتھ مل گئے. قال انتم شر مکانا, یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کتنے برے لوگ ہو تم, بڑے ہی برے لوگ ہو تم. واللہ اعلم بما تصفون, اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. کچھ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ یہ جو چوری کا الزام انہوں نے لگایا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ کہتے ہیں, یہ اسرائیلی روایات ہیں, اب اس کی تصدیق تکذیب دونوں میں سے جو چاہیں آپ کریں, یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنی نانی کے گھر ایک بت دیکھا تو اسے چرا کر لے آئے اور اس کو توڑ دیا. تو یہ تو ان کی ایک خوبی تھی کہ ایک بت توڑا تھا. تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بھائیوں نے اسے بھلایا نہیں, وہ ایک بات جو حقیقت میں کچھ تھی اسے کوئی اور رنگ دے کے, کوئی اور نام دے کے ان کو بلیم کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک حسد کی علامت ہوتی کہ کسی شخص کی خوبی یا بھلائی نظر نہ آنا, صرف اس کی خامیاں دیکھنا. جب آپ کا گمان کسی کے بارے میں اچھا ہوتا ہے تو اس کی غلطی کا بھی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی سے جیلس ہیں یا کسی کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں دل میں, تو اس کی جو اچھی چیز ہوگی اس کو بھی آپ برا نام دے دیں گے. یہ ایک انسانی نفسیات ہے. اسی وجہ سے دیکھیں کہ ایک ہی شخص کے بارے میں دو ڈفرنٹ اوپینین ہوں گے. کیوں؟ شخص تو ایک ہے, ڈفرنس آف اوپینین کیوں ہے؟ ہر شخص اپنے دل سے بول رہا ہے, جو وہ سوچتا ہے, جو وہ کہتا ہے, جو وہ محسوس کرتا ہے. اس لیے یہاں سے ایک بہت بڑا زندگی کا سبق سیکھیں آپ سب, بہت بڑا, جو آپ کو بڑا فائدہ دے گا, بہت فائدہ. اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کی تعریف سے بھی بے نیاز ہو جائیں اور لوگوں کی تنقید سے بھی بے نیاز ہو جائیں. ایک ہی شخص میں ایک وقت آپ اپنے کانوں سے سنیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دیکھا بھی ہوگا اور زندگی میں تجربہ کریں گے. ایک ہی شخص آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرے گا اور کچھ دن کے بعد آپ کے منہ پہ بدتعریفی ہی کرے گا. اب آپ بیچ میں کھڑے ہیں, کنفیوزڈ ہیں کہ میں اس کے اس پہلو کو مانوں یا اس پہلو کو مانوں, کس کو لوں اور کس کو نہ لوں. ایسے موقعوں پر جو لوگ اس چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, نہ وہ تعریف سے متاثر ہوتے ہیں کسی کی اور نہ تنقید سے پریشان ہوتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی خوش آمد اور تعریف آپ کو بٹھا دے گی, آپ کچھ کام نہیں کر سکیں گے کہ بس بہت تعریف ہو گئی اب ہم بیٹھ جائیں. اور بہت سے لوگوں کی تنقید بھی آپ کو پیچھے پھینک دے گی. اور یہ چیز اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک آپ کوئی کام اللہ کے لیے نہ کریں. جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, کہتا رہے جو کہتا ہے. آپ یقین کریں کہ جب کوئی میری تعریف کر رہا ہوتا ہے نا, تو میں کبھی اس کو سیریسلی نہیں لیتی. میں کہتی ہوں یہ شخص اس وقت جذبات میں آ کے یہ بات کر رہا ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. جب اس کے جذبات بدلیں گے اس کی ٹون بھی بدل جائے گی. جب اس کے مفاد کو ٹھیس پہنچا مجھ سے تو اسی کی ٹون بدلے گی اور یہ بالکل ایک دوسرا شخص نظر آئے گا. اور اسی طرح اگر کوئی مجھ پہ تنقید کرتا ہے, ناراض ہوتا ہے مجھ سے, اس پر بھی میں پرواہ نہیں کرتی. اور میں کہتی ہوں یہ شخص جو آج یہ کر رہا ہے, کل اس کو مجھ سے کوئی خیر خواہی ملی, کوئی بھلائی پہنچی, تو یہ بالکل ایک دوسری زبان بولے گا. بے شمار زندگی میں ایسے واقعات آئے, یہ دونوں طرح کے آئے, تعریف کرنے والوں نے ستایا بھی اور تنقید کرنے والے عزیز ترین دوست بھی بنے. انسانوں کے دل جو قلب ہر وقت بدل رہا ہے, اس پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کر رہا ہے یا وہ آپ سے نفرت کر رہا ہے؟ صرف ایک ہی ذات کی محبت اور نفرت پہ بھروسہ کریں اور وہی مقام تلاش کرنے کی کوشش کریں. ساری دنیا بھی اگر دشمن ہو جائے اور اگر اس اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے تو کوئی نقصان نہیں. ساری دنیا بھی اگر دوست بن جائے اور تعریفیں کرنے لگے اور آگے پیچھے ہو کے تالیاں بجانے لگے, اور اگر اللہ کی نظر کرم نہیں, کچھ بھی نہیں. سب سے زیادہ خسارے میں آپ, سب سے زیادہ دھوکے میں. یہی دنیا کا دھوکا ہے, یہی دنیا کا فریب ہے. اس لیے کوئی بھلے کلمات کہے تو بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی یا خیر خواہی ڈالی. دل اللہ کے ہاتھ میں نا, وہ ڈالتا ہے. اور اگر کسی کی طرف سے کوئی اذیت والی بات سنے یا اذیت والے جذبات پہنچے, بعض اوقات سامنے پہنچتے نا, بعض اوقات پیچھے سے پہنچتے, ایسی صورت میں مثلاً ریسنٹلی ایک بات میرے نوٹس میں آئی. ایسا ہوتا ہے کہ کم از کم بلا مبالغہ ہر روز یا کوئی ٹیلی فون کال یا کوئی شخص ملتا ہے یا کوئی میسج ملتا ہے یا خط آتا ہے جس میں ضرور مینشن ہوتا ہے کہ آپ کی کیسٹ سے ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئی, یہ فائدہ ہوا, ایسا ہوا, ایسا. ڈیلی ایک دو ضرور ایسے میرے کانوں سے ٹکراتی ہیں باتیں, یا خط یا کوئی انسان یا کوئی فون یا کوئی میسج ضرور پہنچتا ہے. بعض اوقات بہت بڑی بڑی اس میں باتیں لکھی ہوتی ہیں. کل پرسوں ایک تحریر مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا, اس میں کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی کی کیسٹ خریدنا بیچنا سب حرام ہے, ایک عورت کی آواز میں یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں, اس کو پڑھ کے بھی نہ ان لوگوں کی باتوں سے مجھے کچھ اور نہ اس شخص کی بات سے کچھ. ہر شخص اپنے اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا. ایک کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بدل گئی, میرے ایمان, میری اللہ کی محبت میں اضافہ ہو گیا, میں نے سود چھوڑ دیا, میں نے حرام چھوڑ دیا, میں نے وہ چھوڑ دیا, وہ چھوڑ دیا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کو خریدنا ہی حرام ہے. اب آپ کس پہ خوش ہوں اور کس پہ ناراض ہوں؟ نہ یہ خوش ہونے کی بات ہے, کیونکہ اصل چیز تو یہ دیکھنے کی کہ جب اللہ کے پاس میں ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی بات سنتی ہوں, ادھر کی بھی اور ادھر کی, اور میں یہ پرسنل ایکسپیرینس اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بھی جب معاشرے میں نکلیں گے یہی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ, اور اب بھی ہو رہا ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچوں گی تو پتہ وہاں چلے گا کہ کتنے نمبر لے کے آئی ہوں. لوگوں کی تعریفیں مجھے بخشوا نہیں سکتی, میرے درجے میں ایک قدم بھی اضافہ نہیں کر سکتی, اور نہ ہی کسی کی تنقید اور کسی کی برائی میری عزت میں کوئی کمی کر سکتی اور اللہ کے ہاں مقام ہے. لوگ تو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بھی تعریف کریں, پتہ نہیں کیا چیز ہے. لوگ برا کہہ رہے ہیں, ہاں ہاں واقعی برا ہی ہوگا. لوگ تو یوں بھیڑ چال جسے کہتے ہیں نا, جدھر دیکھی ہوا ادھر ہی چل پڑے. تو ایسے موقع پہ سوچنے کی بات یہ ہے اللہ کے ہاں کتنے نمبر لگ رہے ہیں, اور اصل سرمایہ اور حاصل اور مطلوب اور جو ملنے والی چیز ہے وہ ہے, اور بس باقی کچھ بھی سب دھوکا ہے. آج یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لوگ, میں مروں گی یہ سب بھول جائیں گے مجھے. چند دن یاد بھی اگر کسی نے رکھا تو یاد رکھنے والے بھی مر جائیں گے, پھر کون یاد رکھے گا؟ تو کس لیے ساری کے لیے بھاگ دوڑ ہو کہ لوگ یہ کہیں اور لوگ یہ سوچیں اور لوگوں کی نظر میں یہ بن جائیں؟ لوگوں کا دل چاہتا ہے آسمان پہ اٹھا چڑھاتے, لوگوں کا دل چاہتا ہے اوپر سے پٹخاتے. اب لوگوں کے ہاتھوں میں پپٹ بنے رہیں, بے نیاز ہو جائیں لوگوں کی باتوں سے, اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لیں اور اس کی دعا کیا کریں, اللہم وفقنا لما تحب و تردا, توفیق دے اس چیز کی جس سے تو راضی ہے، جو تجھے پسند ہے، اور بس اصل ممتحن تو ہے، اصل نمبر تیرے پاس ہے، اصل درجے تیرے پاس ہیں، انسانوں کے پاس کچھ نہیں۔ انسان تو اپنی محتاجی دور نہیں کر سکتے، آپ کو کیا دے سکتے ہیں، آپ کے کیا کام آ سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ ایشو ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں، انشاءاللہ سورت نور آ رہی ہے اور اس میں پوری تفصیل سے یہ مسئلہ بیان کروں گی، دونوں طرف کی بات رکھوں گی، پھر آپ خود فیصلہ کر لیں۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر، صبر یہی ہے کہ جمے رہیں، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ بے صبری کیا ہے؟ کہ کسی کی بات سن کے چھوڑ دیں، یہ بے صبری ہے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ایہا العزیز، اے عزیز۔ اب آپ دیکھیں، بادشاہ کوئی اور تھا تو حضرت یوسف کو عزیز کیوں کہہ رہے ہیں؟ عزیز مصر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل اختیارات انہی کے پاس تھے، وہ برائے نام بس ایک سمبل تھا، جیسے آج کل بھی بہت سے ملکوں میں بادشاہ ایک سمبل ہے، اصل اختیارات وزیر اعظم یا صدر کے پاس ہے۔ ان لہو ابن شیخن کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم تجھے بڑا محسن دیکھ رہے ہیں۔ کہاں؟ اس کے بھائی نے چوری کی تھی، اور کہاں؟ آپ ہمیں بہت محسن نیک انسان نظر آتے ہیں۔ واہ، کیا انسانی نفسیات کے تضادات اور کنٹراڈکشن ہیں، کس طرح قرآن کھول کے بیان کرتا ہے، بہت دلچسپ نظر آتا ہے نا یہ کنٹراسٹ۔ قال معاذ اللہ، بولے اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، اللہ کی پناہ کہ ہم لیں کسی اور کو مگر اسی کو لیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ اتنے محتاط الفاظ ہیں حضرت یوسف کے، یہ نہیں کہتے جس نے چوری کی، کہا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، کیونکہ بھائی نے چوری تو کی نہیں، تو ان کو تو پتا تھا اس نے کوئی چوری نہیں کی۔ الفاظ کی سلیکشن دیکھیں آپ، بندہ مومن ایسی ہی احتیاط سے بات کرتا ہے۔ انا اذل لظالمون، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں شمار ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم شمار ہوں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔